الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بشك الدين اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم معزز اور محترم سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان قرآن کریم کی آیت کریمہ کا یہی حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین حقیقی صرف اور صرف اسلام ہے۔ الدین الف لام اس پہ جب داخل ہو جاتا ہے تو یہ اس کو خاص کر دیتا ہے، یعنی دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں لیکن دین اسلام وہ خاص دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی اور صحیح دین قرار دیا ہے، اور یہی وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین یعنی تمہاری زندگی کا طریقہ کامل اور مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ دین اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت کامل اور مکمل اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب اللہ کا پسندیدہ دین یعنی جس طریقہ زندگی کے مطابق زندگی گزاری جائے، زندگی بسر کی جائے، ان تمام طریقوں میں سے صرف ایک طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی پسند کی سند حاصل ہے اور وہ اسلام ہے۔ انسان کی زندگی کا جو بھی نقشہ بنتا ہے اور جیسے بھی وہ زندگی گزارتا ہے، اس کے جو بھی عقائد اور اعمال اور اخلاق اور سیرت و کردار بنتے ہیں، ان کی بنیاد اس کا تصور دین ہوتا ہے۔ تصور دین ہی وہ بنیادی محرک ہے جس کی بنیاد پہ انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ مشرکین کا جو تصور دین تھا وہ شرک اور بت پرستی تھی، تو ان کی پوری زندگی میں اس شرک اور بت پرستی اور اخلاق باختگی کا ایک نقشہ ہمیں نظر آتا ہے۔ خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہو، خواہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو، خواہ یہ مشرکین مکہ ہوں، آج دیکھیں بت بنائے جا رہے ہیں، ان کی سیوا کی جا رہی ہے، ان کی پوجا و پرستش ہو رہی ہے، ان کے نام پہ جو ہے وہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے نام کی نظریں اور نیازیں دی جا رہی ہیں، انہی سے دعائیں اور التجائیں کی جا رہی ہیں، اور پورا ایک کلچر ہے جو اس تصور کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے۔ اگر آپ موجودہ مغربی تہذیب کو دیکھیں تو اس تہذیب میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کو ماننے کا محض ایک خیال ہے جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے، باقی جہاں تک ان کی عملی زندگی ہے اس عملی زندگی میں اللہ کی ہدایت اور اس کی رہنمائی اور اس کی حاکمیت کا کوئی تصور ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ ان کے معاشی معاملات ہیں، ان کا نظام تعلیم ہے، ان کی معاشرت ہے، ان کی تہذیب اور تمدن ہے، ان کے اخلاقیات ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا انبیاء اور رسولوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کوئی تصور ان کے ہاں نہیں پایا جاتا. انہوں نے اپنی عملی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل خارج کر دیا ہے نعوذ باللہ. اور اگر اس مغربی تہذیب کے آپ بنیادیں دیکھیں تو اس وقت اس کے لیے جامع بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ زن، زر اور زمین میں آپ دیکھ لیں کہ عورت کی مادر پدر آزادی اور برہنگی یہ ان کا جو تصور ہے ان تصورات میں سے ایک اہم تصور ہے، اور اس کے نقشے ہمیں ہر طرف بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. تمام مغربی ممالک میں اور امریکہ میں، پورے یورپ میں آپ کو اس کے مظاہر نظر آئیں گے. اور دوسری چیز جو ہے وہ زر ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی تمام پلاننگ دنیا کے اندر جو وہ کرتے ہیں وہ اپنے معاشی مفادات کو پیش نظر رکھ کر کرتے ہیں. اور جہاں تک زمین کا معاملہ ہے تو اس وقت مغربی اقوام اور بالخصوص امریکہ اور اس کے حواری جو پوری دنیا میں انہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، وہ ان کے معاشی مفادات اور حوث ملک گیری کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے بنیادی تصورات ہیں، اور اس کے لیے وہ عملی جدوجہد جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ تصورات اور اعمال کی کسی نے کتنی اچھی مثال دی ہے کہ تصورات گویا کہ اگر آپ اس کو ریل گاڑی قرار دیں تو یہ تصورات جو ہیں وہ اس ریل گاڑی کا انجن ہے، اور اس کے پیچھے بندھے ہوئے ڈبے جو ہیں یہ سارے کے سارے اعمال ہیں. تو ریل گاڑی کا ڈبہ جو ہے وہ جس طرف، ریل گاڑی کا انجن جو ہے وہ جس طرف رخ کرے گا، جدھر جائے گا، جدھر مڑے گا، پیچھے والے ڈبے جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کا اتباع اور اطاعت کرتے ہیں. اس لیے جو بھی تصور انسانوں کا ہوتا ہے، کسی معاشرے کا ہوتا ہے، لوگوں کا ہوتا ہے، اسی تصور کے مطابق ان کے اعمال بنتے ہیں، ان کی زندگی کا نقشہ بنتا ہے، ان کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کا طرز زندگی، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی معاشرت، ان کی تجارت، ہر چیز جو ہے اسی تصور کے مطابق ہوتی ہے. اب ہم اگر دین اسلام کو دیکھیں تو دین اسلام نے ایک ایسا واضح، اجلا اور ہماگیر اور ہما پہلو ایک ایسا تصور دیا ہے دین کا جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی اپنی پوری زندگی میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرم و برداری اپنی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو ہے وہ پائی جانی چاہیے. یہ اس کا، یہ دین اسلام کا جو جامع تصور ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، یعنی اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور غلامی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنا. زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی شعبہ اور کوئی حصہ وہ اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور اس سے باہر نہیں ہو سکتا. اگر وہ ہوگا تو اسلام کے تصور دین کے منافی ہوگا. تو ایک اور بات یہاں ابتدا ہی میں ہمارے سامنے بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ تصور اگر حدورہ اور نامکمل ہوگا تو اس حدورے اور نامکمل تصور کی بنیاد پہ جو عمارت اور جو نقشہ بنے گا وہ حدورہ اور نامکمل ہوگا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے پیش نظر کوئی عمارت اور کوئی بلڈنگ بنانا ہوتا ہے تو پہلے اس کے لیے ایک مکمل نقشہ تیار کیا جاتا ہے، اور اس نقشے کی بنیاد پہ پھر وہ عمارت جو ہے اس کی بنیادیں اٹھائی جاتی ہیں، اس کی تعمیر کی جاتی ہے، اس کو مکمل اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے. اگر وہ نقشہ ہی نامکمل ہے اور وہ نقشہ ہی صحیح نہیں بنا ہے تو بتائیے کہ عمارت کیسے مکمل اور پائیدار اور مستحکم بنے گی. اس لیے ہمارے ذہنوں میں دین کا جو تصور ہے وہ بالکل واضح ہونا چاہیے، جو قرآن نے اور قرآن کے لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اس تصور دین کی بنیاد کلمہ توحید پہ قائم ہے. یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے. تمام انبیاء اور رسولوں نے لوگوں کے سامنے یہی دعوت رکھی کہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. لا الہ الا اللہ, الہ صرف اللہ ہے. اب اس بات کا ہمیں پورا شعور اور ادراک اور علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ ماننے سے مراد کیا ہے. قرآن اور احادیث میں اللہ کو الہ ماننے کے جو معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے اس کو خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, تمہارا الہ تمہارا معبود واحد ہے, اکیلا ہے, لا شریک ہے, یعنی الوہیت میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں. صرف وہی عبادت کا مستحق ہے, صرف وہی بندگی اور غلامی اور پرستش کے لائق ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الہ کا کیا مفہوم ہے دین اسلام میں؟ کہ الہ اس طاقت اور ہستی کو کہتے ہیں جس کی غلامی کی جائے, اس سے انتہا درجے کی محبت ہو, اس کی عظمت کو مان کر اس کی پرستش کی جائے, اس کی حمد و ثنا کی جائے اور اس کی تقدیس کے, اس کی پاکی اور بزرگی کے گن گائے جائیں, اور جس کی نظر و نیاز کی جائے اور جس کی رحمت کی امید ہو اور اس کے عذاب سے ڈرا جائے, جس سے جزا کی امید اور سزا کا خوف کیا جائے, جس کو مالک و مختار, حاکم اور فرمان روا, آقا اور قانون ساز مانا جائے, جس کے مطالبوں کو اس لیے پورا کیا جائے کہ وہ منعم اور محسن ہیں اور آقا اور مالک ہیں, جس کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کی جائے اور جس کے ضابطۂ حلال و حرام کو بے چوں و چرا مانا جائے, جس کو سرچشمہ ہدایت اور تمام قوتوں کا مالک تسلیم کیا جائے اور زندگی کا نظام جس کی مرضی کے مطابق بنایا جائے, جس کے اشارہ پر جان و مال قربان کر دیے جائیں اور جس کی رضا اور خوشنودی زندگی کا نصب العین اور مقصد ہو, جس کی پناہ طلب کی جائے جو نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہو اور جس سے دعائیں مانگی جائیں, مشکل کشائی, حاجت روائی اور فریاد رستی کی درخواست کی جائے, مصیبت کے وقت جس سے فریاد کی جائے, جسے حاضر و ناظر, سمیع و بصیر, علیم و خبیر تسلیم کیا جائے. یہ ہے الہ کا وہ جامع تصور جو قرآن و سنت میں پیش کیا گیا ہے اور آیات اور احادیث کے حوالے کے بغیر میں نے اس آپ کے سامنے رکھا ہے. الہ کے اس واضح تصور کے ساتھ یہ تصور اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی پوری کائنات کا خالق, مالک, مدبر اور منظم اور منعم اور محسن, عزیز و حکیم اور قادر مطلق ہے, یعنی وہ آقا اور مالک اور حاکم اور فرمان روا اور بادشاہ حقیقی صرف اللہ ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہیں, حکمراں ہیں ایک وہی باقی بتان آزری, یعنی حقیقت میں حاکمیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اصل میں آقا اور مالک اور فرمان روا اور بادشاہ صرف اللہ ہے. اسلام کے اس تصور کی روح سے ہم اللہ کے محکوم, اس کے مملوک اور اس کے غلام قرار پاتے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں فقط اس کی غلامی اور وفاداری ہی بندگی اور غلامی کا صحیح رویہ ہو سکتا ہے. یہ دین اسلام کا وہ واضح تصور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ہمیں دیا ہے. اس واضح تصور کی جو بنیادیں ہیں وہ ایمان اور اسلام ہیں. ایمان کے معنی ماننے کے ہیں، اور اس ایمان کے جو ارکان ہیں ان ارکان کی اساس اور بنیاد عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید سے مراد صرف چند چیزوں کو مان لینا نہیں ہے، بلکہ عقیدے کا مطلب کیا ہے. عقیدہ عقد سے بنا ہے، اور عقد کے معنی ہوتے ہیں گرا اور گانٹھ. عقد کے معنی ہوتے ہیں اگریمنٹ کے. اب جو ہمارا عقیدہ ہے وہ گویا کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک میثاق ہے، ایک عہد ہے، ایک گرا ہے اور ایک اگریمنٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کی طرح، ہندوؤں اور سکھوں کی طرح کا ایک پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق 8 دن کے بعد تھوڑے سے وقت کے لیے قائم ہوتا ہو، یا سال میں کسی ایک دن کو عبادت کا دن قرار دیا جائے، بلکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جو ہمہ وقتی تعلق ہے. ہم ہر وقت ہر لمحے اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور وہ ہماری پوری زندگی میں ہمارا آقا اور مالک اور فرمان روا اور بادشاہ حقیقی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو قائم رکھنے اور مضبوط کرنے اور مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں یہ حکم اور یہ تعلیم دی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیا ہے اللہ کی رسی؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی. اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کیا ہوگا؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اس طریقے سے پوری مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے لے اور پوری زندگی کے ساتھ اس کا وفادار اور وفاشار بن جائے، اللہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ صراط مستقیم کو پا جاتا ہے. وہ صراط مستقیم جس کے لیے ہم رب سے روزانہ دعائیں کرتے ہیں، دین الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم انسان اس کو نہیں اختیار کر سکتا، اس پہ نہیں چل سکتا، اس کو نہیں حاصل کر سکتا جب تک وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پہ قائم نہ کر لے. اب ایسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایمان کی اصل عقیدہ توحید ہے، اور اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کے ارکان ہیں. اللہ پر ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا فرمان روا اور حاکم اور آقا مان کر اس کے تمام احکامات کی پیروی کریں. جیسا کہ صفت ایمان میں یہ بات ہمیں یوں سمجھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات میں ہے، یعنی اللہ کی ذات و صفات، اس کے حقوق و اختیارات، اس کی توحید میں کوئی دوسرا شریک نہیں. وقبلت جميع احکامہ، اور میں اس رب کے تمام احکامات کو قبول کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں اس بات کا، گواہی دیتا ہوں اس بات کی. کس چیز کی؟ کہ وقبلت جميع احکامہ، میں اس کے تمام احکامات کو قبول کرتا ہوں. جو حکم اللہ کی طرف سے رسول کے ذریعے سے آئے گا اس کے سامنے میں کوئی چونچرا کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اگر میں نے اللہ کو الہ مان لیا ہے. اگر میں اس پر ایمان لایا ہوں تو اس ایمان کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا کیا ہے؟ کہ جو اللہ کا حکم مجھ تک پہنچے میں اس کو مانوں اور اس کی اطاعت کروں. سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ اس کی پہلی بنیادی شکھ ہے. اور اس کے ساتھ انسان یہ کہتا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں زبان سے شہادت دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں اور میرا دل اس کی تصدیق کر رہا ہے. تو گویا کہ ایمان کے یہ تین ارکان ہیں، یہ تین شرائط ہیں. کیا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان ہے، زبان سے اس کی شہادت اور گواہی دینا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اللہ کے احکامات کی بلا جو و جرا اطاعت کرنا، ان کو ماننا، ان کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے ایمان کا خلاصہ اور نچوڑ. اب اس ایمان کی بنیاد پہ اور اس عقیدہ توحید کی بنیاد پہ جس اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام سے مراد اطاعت ہے. ایمان آدمی مانتا ہے اور اسلام یعنی عملاً اطاعت کرتا ہے، عملاً مطیع و فرمانبردار ہو جاتا ہے. تو اس نظام اطاعت پر قائم ہونے والا جو طریقہ زندگی ہے یعنی دین اسلام ہے، اس کی آگے پانچ بنیادیں ہیں یعنی ارکان اسلام: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ اسلام کے ارکان ہیں اور یہ اللہ کی اطاعت و فرم و برداری کی وہ بنیادیں ہیں جن کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اور ان بنیادوں پہ، ایمان اور اسلام کی اور توحید کی ان بنیادوں پہ اور اس واضح تصور دین پہ جو اسلام کا نقشہ بنتا ہے، جو اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے، اس کو ہم اسلامی نظام زندگی، اسلامی نظام حیات کہتے ہیں. اور یہ اسلامی نظام حیات، یہ اسلامی نظام زندگی ایک مکمل اور کامل ضابطۂ حیات ہے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم. یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل اور مکمل کر دیا. اس دین میں صرف عقائد یا صرف عبادات نہیں ہیں، یا یہ محض ایک مذہب نہیں ہے کہ جس کے اندر کچھ پوجا اور پاٹ کے یا پرستش کے اور بندگی اور غلامی کے کچھ طور طریقے ہوں. یہ محض کچھ دینی رسم و رواج کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک مکمل نظام عبادت ہے. اور اس نظام عبادت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. اس میں ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے، حلال اور حرام کے ضابطے ہیں، حدود اور تعزیرات ہیں، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور تمدنی نظام ہے، حقوق و فرائض کی حد بندیاں ہیں، مکمل عدالتی، قانونی اور فوجداری نظام ہے. اور اس نظام حیات میں دعوت اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس اسلامی معاشرے کی روح ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ اس نظام حیات میں چوٹی کا عمل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو تعریف میں نے آپ کے سامنے تصور دین کے حوالے سے رکھی ہے اور اس کی بنیادوں کا کچھ تذکرہ کیا ہے، اسی کو تھوڑا سا کھول کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جس اسلام کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، اس اسلام کو ہم ایک مکمل ضابطۂ زندگی کہتے ہیں، تو کیا یہ کسی انسان کا، کسی مولوی کا، کسی خاص مکتب فکر کا فلسفہ ہے، جیسا کہ آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن کریم ایمان لانے والوں سے، اسلام کو قبول کرنے والوں سے ایک مطالبہ کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والوں، جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ کس کا مطالبہ ہے؟ قرآن کا مطالبہ ہے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی کا کوئی حصہ، کوئی گوشہ، کوئی شعبہ تم اسلام سے باہر مت رکھو، تمام زندگی کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دو، اس نظام حیات کے اپنے آپ کو حوالے کر دو جس کو تم اسلام مانتے ہو، جس کو تم دین کہتے ہو. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں ملا ہے، وہ ایک کامل اور مکمل دین ہے. اس پورے کے پورے دین کو اختیار کرو اور اس پورے کے پورے دین کو لے لو. یہ نہیں کہ اس دین میں تمہارے پاس تفریق کرنے کا اور تقسیم کرنے کا کوئی اختیار ہو، کہ جو چیز اس دین میں سے تمہیں پسند ہو اس کو تم لے لو، اور جو تمہیں ناگوار گزرے یا جس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو اس کو تم چھوڑ دو. یہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہے. اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم ایمان لائے ہو، تم اسلام کے دعوے دار ہو، تو اب وہ قرآن اور قرآن کے لانے والے کا مطالبہ یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافا، پورے کے پورے اس نظام حیات کو لے لو اور اپنی پوری زندگی کو اس نظام کے حوالے کر دو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اس کے اجزاء الگ الگ کر لیے ہیں، اپنی اپنی پسند کے مطابق اس میں سے کچھ چیزوں کو اختیار کر لیا ہے، کسی نے عقیدے کو پکڑ لیا، کسی نے اس کے نظام اخلاق کو پکڑ لیا، کسی نے اذکار کو پکڑ لیا، اور کسی نے عبادات کو اختیار کر لیا، اور کسی نے زہد اور تقویٰ کو جو ہے وہ اختیار کر لیا، اور اس کے اندر بھی اپنے معنی اور مفہوم داخل کر لیے. ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو اس طرح اجزاء میں تقسیم کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کانوا شیعہ، اور مختلف گروہ بن گئے. یہ صوفیوں کا حلقہ ہے، یہ ذکر کرنے والوں کا حلقہ ہے، یہ عبادت کرنے والوں کا حلقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لست منہم فی شیء، اے قرآن کے لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس دین کو اجزاء کے اندر تقسیم کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اگر ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور اس بنیاد پہ ایک ایک ٹکڑے کو لے کر بیٹھ گئے اور الگ الگ گروہ بن گئے، لست منہم شیء لست منہم فی شیء، اے نبی آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو قائم کرو، پورے کے پورے دین کو، اور اس کو ٹکڑے مت کرو، اس میں تقسیم مت کرو، اس کے حصوں کو جدا جدا مت کرو. یہ واضح تعلیمات ہیں جو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی. سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے جو دین ہمیں دیا ہے، اس اللہ کے نزدیک اس دین کو ایک اکائی کی حیثیت سے لینا یہ کتنا ضروری ہے، اور اس کے اندر کوئی معمولی سا جزوی رد و بدل کا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیار نہیں تھا. ارشاد فرمایا اے پیغمبر، ان کے درمیان اس قانون کے مطابق فیصلہ کرو، یعنی لوگوں کے درمیان اس قانون کے مطابق فیصلہ کرو جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور اس بات سے ہوشیار رہو کہ کہیں یہ لوگ تم کو اس دین ہدایت کے کسی جز سے غافل کر کے کسی فتنے میں نہ ڈال دیں. قرآن کریم کے اس ارشاد پہ تھوڑا سا توجہ فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے درمیان جو بھی فیصلے کریں وہ اس ہدایت کے مطابق کریں جو اللہ کی طرف سے آپ پہ نازل کی گئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کا فیصلہ کہاں سے کرایا جائے گا؟ قرآن اور سنت سے کیا جائے گا. اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یعنی اس دین کے معاملے میں کسی کی خواہش کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی. آج ہمارے ہاں دین کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کے اندر مغرب کی خواہشات کے مطابق، یورپ اور امریکہ کی خواہشات کے مطابق رد و بدل کر کے ان کے لیے اسے قابل قبول بنایا جائے. کیا اللہ کے دین کو ماننے کا یہی تقاضا ہے؟ کیا یہی طریقہ ہے دین کو ماننے کا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس بات سے ہوشیار رہو کہ کہیں یہ لوگ تم کو اس دین ہدایت کے کسی جز سے غافل کر کے کسی فتنے میں نہ ڈال دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے کسی بھی جز سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے، اگر دستبردار ہوں گے تو فتنے میں پڑ جائیں گے. تو ہم تو پورے کے پورے دین سے دستبردار ہو گئے، ہم نے تو اس پورے کے پورے دین کو مغربی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا ہے. جبکہ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی اس دین کے معاملے میں کسی جز پہ بھی آپ کافروں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپرومائز کے لیے کئی مرتبہ مختلف تجاویز پیش کی گئیں, تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی ایسی تجویز کو قبول نہیں کر سکتا, میں اللہ کے اس دین کو مکمل طور پر غالب کروں گا یا اس راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں مرتبہ شہادت کو پہنچ جاؤں گا, یا میں خود کام آ جاؤں گا یا اللہ کا یہ دین دنیا کے اندر کامل اور مکمل صورت میں غالب ہوگا. اس کے اندر کسی قسم کی پیوند کاری غیر اسلام میں سے لے کر جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. آگے ایک واقعہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قریش کے ایک بڑے خاندان اور بڑے قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی, اور اس عورت کے لیے سفارشات لے کر لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اتنے بڑے قبیلے کی خاتون ہے تو اب چوری کرنے کی جو سزا قرآن کے اندر ہے, دین کے اندر ہے, وہ تو یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو وہ سفارش لے کر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی بدنامی ہوگی, بڑا مسئلہ ہے, تو آپ اس سزا کو کسی اور طریقے سے جو ہے وہ تبدیل کر دیجئے, معاف کر دیجئے, کچھ کر دیجئے. وہ اتفاق سے اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. یہ ہے دین اسلام, اور تاریخ اسلامی کے اندر بے شمار واقعات اور شفاعت اس کے ملیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں اگر کس حاکم وقت سے یا حاکم وقت کے ساتھ تعلق رکھنے والے کسی فرد سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی ہمیں اس چیز کے بے شمار شواہد ملتے ہیں کہ اگر وقت کے حکمران سے تعلق کی بنیاد پہ کسی نے اللہ اور رسول کے احکامات کی کوئی خلاف ورزی کی تو اس کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا, اور جو شریعت کی سزا تھی وہ اس کے اوپر نافذ کی گئی. تو میرے بھائیو, ان مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد اپنا حال دیکھیں اور اپنے معاشرے کا حال دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تھوڑا سا آگے چل کے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تھوڑا اور آگے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں, جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں, اور جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق اور فاجر ہیں, اللہ کی باغی اور نافرمان ہیں. اب یہ فیصلے کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو قاضی اور جج یہ فیصلے کرتا ہے صرف وہی فاسق اور فاجر اور ظالم اور کافر ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا, بلکہ ایک فرد سے لے کر ایک حکمران اور قاضی اور جج تک ہر آدمی اپنی زندگی میں جو فیصلے کرتا ہے اگر وہ فیصلے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہیں تو ان فیصلوں کی حیثیت یا تو کفر کی ہے یا ظلم کی ہے یا فسق و فجور کی ہے. جس نوعیت کا وہ فیصلہ ہوگا یا وہ کفر کی تعریف میں آئے گا یا وہ ظلم کی تعریف میں آئے گا یا فسق و فجور کی تعریف میں آئے گا, یعنی یہ تین درجے جو ہیں یہ مختلف ہیں. اب آپ بتائیے کہ دین کو ماننا اور پھر اپنی پوری زندگی انفرادی بھی اور اجتماعی بھی, معاشی بھی اور معاشرتی بھی, اخلاقی بھی اور تمدنی بھی, اور پوری سیاسی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین سے بے نیاز ہو کر اگر انسان بسر کرے تو اسے دینداری اور اسے اسلام اور اسے دین کیسے کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے, بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب, اے نبی ان اہل کتاب سے یہ بات کہہ دیجئے لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. وہ جو بات پیچھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی نا کہ اگر تم دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے تو لست منہم فی شیء, وہی الفاظ ہیں یہاں لست منہم فی شیء, اے نبی آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں ارشاد فرمایا اہل کتاب کو کہ لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، تمہارا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات انجیل اور اس چیز کو عملاً قائم نہ کرو. تقیم التوراۃ، اقیم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس طرح فرمایا حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تمہارے رب کی طرف سے جو کتابیں تمہیں دی گئی ہیں، تورات انجیل اور جو احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، جب تک ان کو اپنی عملی زندگی میں قائم نہیں کرو گے، ان کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے، ان پر عمل نہیں کرو گے، اس وقت تک کیا ہے، لست منہم فی شیء، تمہاری لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پہ قائم نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اب آج اہل کتاب ہم بھی ہیں نا، تو یہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل قرآن، جب تک تم قرآنی نظام کو قائم نہیں کرو گے، جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل نہیں کرو گے، جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کے مطابق عمل نہیں کرو گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو آج ہماری کوئی حیثیت ہے دنیا میں؟ نہیں ہے. تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیا دین اسلام ہمارا طریقہ زندگی ہے؟ کیا ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں گزار رہے ہیں اور اسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، نمازیں اللہ کے حکم کے مطابق پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کو ہم نے اپنی عملی زندگیوں سے جو وہ خارج کر دیا ہے، تو میرے بھائیو، جب یہ رویہ بنی اسرائیل نے اللہ کے دین کے ساتھ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے ان سے پوچھا، افاتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم جس دین کو مانتے ہو اس دین کے کچھ حصوں پہ تم ایمان لاتے ہو اور کچھ کا تم انکار کرتے ہو، ان سے کفر کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ایسا کرنے والوں کے لیے، تم میں سے جو بھی ایسا کریں گے، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے. تو یہ خطاب آج امت مسلمہ سے ہیں، افاتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، ان سے کفر کرتے ہو. تم کہتے ہو نماز تو ہم پڑھیں گے لیکن سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام تھوڑا ہی قرار دیا، اس نے کہا فاجتنبوا، اس سے اجتناب کرو. اجتناب کیا ہوتا ہے؟ اور یہ آیت کریمہ کیا آج نازل ہوئی ہے؟ اسو نازل ہوئے تو 1500 سال گزر گئے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، اور صحابہ اکرام نے اس کے اوپر عمل کیسے کیا؟ کیا شراب کے مٹکوں اور برتنوں کو توڑ کر اس کے اوپر عمل کر کے یہ نہیں بتایا کہ اب اللہ نے اس کی حرمت کا اعلان کر دیا ہے کہ فاجتنبوا، چھوڑ دو شراب کو. اور آج ہمارے دانشور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کنارہ کش کرو، اس کو حرام تھوڑا ہی قرار دیا. آج نہ ان کے لیے سود حرام ہے، نہ ان کے لیے زنا حرام ہے، نہ ان کے لیے شراب حرام ہے، نہ ان کے لیے بے حیائی اور فاشی اور اریانی حرام ہے. تو کیا چیز حرام رہ گئی اسلام کے اندر؟ جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا، میں پیچھے آپ سے کیا عرض کر چکا ہوں، حلال و حرام کے ضابطے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیے ہیں، ان کو اگر نہیں مانے گا تو اللہ کو الہ ماننے کا کیا مقصد ہے؟ وہ حاکم اور آقا اور مالک اور فرمان روا کس چیز کا ہے؟ اللہ لہ الخلق والامر، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے مملوک ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور امر کا، حکم کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا یہ حکم ہے. اس کے حکم کو جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے تو وہ قبل تو جمیع احکام ہی، صفت ایمان پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جب وہ ایمان کی صفت دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی تو صرف اس کو پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ وقبل تو جمیع احکام ہی، میں اس اللہ کے تمام احکامات کو قبول کرتا ہوں. پرویز مشرف بھی یہی پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، اور میں اور آپ بھی یہی پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں. تو کیا اسے پڑھنے کے بعد اس کا یہ تقاضا نہیں ہے ہم سے کہ اللہ کے تمام احکامات کو ہم قبول کریں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو چھوڑیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو اختیار کریں؟ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دین کو قبول کرنے کے کیا فوائد اور کیا ثمرات ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وہی جس بات کا پیچھے ذکر آیا کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ تورات اور انجیل کو عملاً قائم کریں، یعنی اپنی پوری زندگی میں تورات اور انجیل کے احکامات کے اوپر عمل کریں، لَأَقَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اوپر سے بھی رزق دے گا اور نیچے سے بھی رزق دے گا. یعنی جو بھی خیر اور برکت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اگر بستیوں کے لینے والے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کریں, ایمان لے آئیں جس ایمان کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, جو صرف نوک زبان تک محدود نہ ہو بلکہ دل اس کی تصدیق کرے اور عمل سے اس کا ثبوت ملے. ولو انہم آمنوا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, پھر اس کے ساتھ تقوی اختیار کریں, اللہ سے ڈریں, اللہ کی منع کی ہوئی کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں, اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اللہ آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے رزق کے جو ہے وہ منہ کھول دے گا. میرے بھائی اور بزرگوں, ہم اگر اللہ کو بھول کر تقوی کی روش اختیار کیے بغیر بڑی بڑی معاشی اصلاحات اور امریکہ سے مطلب یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت حاصل کیے ہوئے ماہرین معاشیات لے کر آ جائیں گے, زرعی اصلاحات کریں گے, نئے نئے مطلب یہ ہے کہ اچھے قسم کے بیج جو ہے وہ ہم جو ہے وہ متعارف کروائیں گے, کارخانے اور فیکٹریاں لگائیں گے, لیکن اگر ہمارے پاس ایمان اور تقوی کا جوہر نہیں ہے تو ہم معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہو سکتے. لیکن جو اللہ کا فرمان ہے, اگر ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ یہ چیز ہو, تو میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا. ضیاء الحق صاحب کے دور میں, اگرچہ وہ کوئی آئیڈیل مثال نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جب ہم نے اپنے دلوں کے دروازے افغانستان کے مہاجرین کے لیے کھول دیے تو 50 لاکھ مہاجرین اس پاکستان کے اوپر اضافی بوجھ بن کر آئے, اور اس عرصے میں پاکستان گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہو گیا. یہ کیا تھا؟ مدینے کے انصار نے مکے کے لوٹے پٹے مہاجرین کو جب قبول کیا تو وہی مدینہ جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی خیر و برکت پیدا کر دی کہ اسی مدینے اور مکے کے اندر پھر لوگ زکات لے کر نکلتے تھے اور کوئی اسے لینے والا نہ ملتا تھا. لیکن حکمرانوں نے اور وقت کے جو ہے خلفاء نے اس وقت کی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے تھے. میرے بھائیو, یہ ہے دین اسلام کی بنیاد پہ بننے والا وہ نقشہ اور وہ عمارت جس کے خد و خال اس طریقے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقامۃ حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود میں سے کسی ایک حد کا نافذ کرنا اللہ کے نزدیک کسی بستی کے اندر 40 دن تک رحمت کی بارش ہونے سے زیادہ جو ہے خیر و برکت کی چیز ہے. اللہ کی حدود میں سے کسی حد کا نافذ کرنا, اب وہ حدود ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہیں, اس لیے کہ ہماری سمجھ بوجھ جو ہے اور ہماری کھوپڑی جو ہے, ہمارا طرز فکر جو ہے, وہ ہم نے ادھر امریکہ سے لیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. کس چیز میں زندگی ہے؟ حدود اور تعزیرات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی ایک حد کا نافذ کرنا 40 دن کی رحمت کی بارش سے زیادہ خیر و برکت کی چیز ہے. ایک حد کا نافذ کرنا, اور مثلا ایک حد کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل کرنا ایک حد ہے. جس نے قتل کیا اس کے اوپر جو ہے وہ قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, عقل والو اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات آتی ہے تو سنو کہ یہ قتل کے بدلے قتل کا جو حکم اللہ نے دیا ہے, تم اس حد کو نافذ کرو گے تو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے, تمہارے لیے حیاتی ہے. اس لیے کہ اس ایک قاتل کو قتل کر کے حقیقت میں تم نے بے شمار انسانوں کی زندگیوں کو محفوظ کر لیا ہے, ورنہ قاتلوں کو سزا نہیں مل رہی ہے تو دندناتے پھرتے ہیں نا, کہیں کہیں قتل کر جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ حدود اور تعزیرات اگر معاشرے کے اندر نافذ نہ ہوں تو معاشرے کے اندر امن اور سکون قائم نہیں ہو سکتا. اور ان حدود اور تعزیرات کی برکت اگر آپ اس خیر القرون میں دیکھیں تو الحمدللہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی معاشرہ کتنا پر امن معاشرہ تھا. اس میں چوریاں, ڈاکے, زنا اور قتل اور اس طرح کے کیس جو ہیں وہ ڈھونڈے سے نہیں ملتے ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے, آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اگرچہ یہود و نصارہ کی سازشوں کی وجہ سے سعودی عرب کی سرزمین میں بھی کچھ عرصے سے بد امنی کے کچھ واقعات ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں یہاں مکمل شریعت اور اسلامی نظام اور مکمل دین جس کا تصور میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, قرآن و سنت میں جو دیا گیا ہے وہ مکمل نظام حیات یہاں اسلامی نہیں ہے, لیکن کچھ حدود اور تعزیرات کا نفاذ ہے. ان حدود اور تعزیرات کی خیر و برکت آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ پرامن ملک ہے, سب سے زیادہ جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے لوگ امن اور سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے, اور چوریاں اور ڈاکے اور زنا بالجبر اور اس طرح کی جو وارداتیں ہیں وہ پوری دنیا میں سعودی عرب میں سب سے کم ہو رہی ہے. یہ ان حدود اور تعزیرات کی برکت ہے. میں کل اپنے ایریے میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ کھلے میدان میں لوگوں نے اوپر جو ہے وہ یہ چھت وغیرہ لگا کر, خیمے وغیرہ لگا کر وہاں پہ سبزی کی پوری جو ہے وہ مطلب دکانیں بنا لی ہیں, اور 2 بجے کے بعد وہ بند کر کے چلے جاتے ہیں, اور وہ پورے کھلے ایریے میں جہاں کوئی پولیس والا نہیں, کوئی سیکورٹی والا نہیں, کوئی انتظام نہیں, بجلی اور لائٹیں تک وہاں موجود نہیں ہیں, کوئی انتظام نہیں ہے, اور وہ 2 بجے کے بعد پورا دن اور پورا رات جو ہے اسی طریقے سے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ سبزی اور ہر قسم کے کھانے پینے کی اشیاء وہاں پڑی رہتی ہیں, اور وہ دوسرے دن صبح آ کر جو ہے وہ ان کے اوپر سے پردے ہٹاتے ہیں اور کھولتے ہیں اور اس کے بعد فروخت کرتے ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں ہم اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ اور یہاں دکانوں پہ اور سبزی منڈی میں اور باقی جگہوں پہ آپ چلے جائیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو لوگ اسی طریقے سے دکانوں کو کھلا چھوڑ کر جو ہے, پہلے تو ہم پاکستان میں ہوتے تھے سنا کرتے تھے کہ ایسا ہے, لیکن یہاں تو ہمیں 20-30 سال ہو گئے اس چیز کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے. کوئی سیکورٹی والا کوئی پولیس والا وہاں پہ نہیں ہوتا, لیکن کبھی آپ نے سنا ہو کہ دکان کھلی اور اس کو کسی نے کوئی لوٹ کر لے گیا؟ اکا دکا واقعات تو دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی جو حدود اور تعزیرات ہیں ان کی خیر و برکت ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر وہ پورا نظام زندگی کسی معاشرے کے اندر عملاً قائم ہو جائے تو اس کی خیر و برکت کا ہم کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اور جو دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, جس کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا ایک واضح تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, اس دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اقیم الدین, دین کو قائم کرو, تو دیکھیے جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ اللہ نے حکم قرآن میں دیا نا بار بار, اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, انہی الفاظ میں اللہ فرماتا ہے کہ اقیم الدین, دین قائم کرو. تو یہ بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ دین قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اب جب یہ لوگوں سے یہ بات کہی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی مسجدیں بنی ہوئی ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, نماز لوگ پڑھتے ہیں, رمضان میں لوگ روزے رکھتے ہیں, ہر سال لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, دین قائم ہے, اور مولویوں کو کون سا دین چاہیے؟ تو کیا دین صرف نمازیں پڑھنے, روزے رکھنے اور زکات دینے اور حج کرنے کا نام ہے؟ جس رب نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا اسی رب نے اس بات کا حکم دیا چور کے ہاتھ کاٹو. ہمارے معاشرے میں کبھی کسی چور کے ہاتھ کاٹے گئے؟ تو یہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم کس مخلوق کے لیے ہے؟ اسی مخلوق کے لیے ہے نا جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں انہی کو اس بات کا حکم دیا گیا نا کہ چور کے ہاتھ کاٹو. زانیوں کے لیے جو سزائیں ہیں, شرابیوں کے لیے جو سزائیں ہیں, جھوٹ کی حرمت, سود کی حرمت کا جو اعلان قرآن کے اندر ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, وذروا ما بقی من الربا, سود کا جو کچھ بھی لین دین تمہارے ذمہ باقی ہے اس کو چھوڑ دو, ترک کر دو سود کا لینا اور دینا. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. یہ مطالبہ کس سے ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان کنتم مومنین, اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یہ مطالبہ کس سے کیا گیا ہے؟ نماز پڑھنے والوں سے کیا گیا ہے نا, مومنین سے کیا گیا ہے. یہ قتل کے بدلے قتل کس کو حکم دیا گیا ہے؟ کس کے لیے کہا گیا کہ قتل میں تمہارے لیے زندگی ہے؟ اگر تم قاتل کو سزا دو گے تو تمہاری زندگیاں محفوظ ہوں گی. اگر تم چوروں, زانیوں اور شرابیوں کے اوپر حد نافذ کرو گے جو حدود اللہ اللہ نے مقرر کی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں, جو تعزیرات اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کی ہیں, جن کا ذکر اسی قرآن کے اندر ہے, تو کیا قرآن کے ساتھ آج ہم وہی حشر نہیں کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل اللہ کے احکامات اور تورات اور انجیل کے ساتھ کر رہے تھے؟ افاتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم اللہ کے دین کے کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو, کفر کرتے ہو. کہتے ہیں نہیں, ہم آج کے دور میں چور کے ہاتھ کاٹیں گے,
دنیا میں ہم بدنام ہو جائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات کہی گئی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. آج اگر کوئی فوجی آفیسر کوئی بدکاری کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, تو کہتے ہیں کہ فوج کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی. یہ کون سی مخلوق ہے جس سے کوئی احتساب نہیں کیا جا سکتا؟ یہ دین کا کون سا طریقہ ہے؟ دین اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوں تو ایک عام آدمی, ایک عام شہری جو ہے ان سے سوال کر سکتا ہے کہ بیت المال سے جو کپڑا ہمیں ملا ہے اس میں سے ہمارے لیے تو صرف کرتا بنا ہے, آپ نے اس کے ساتھ پاجامہ کیسے بنا لیا؟ اور پھر وہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. بیٹا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ جو کپڑا مجھے ملا تھا وہ میں نے اپنے والد صاحب کو دے دیا تو اس کا انہوں نے پاجامہ بنایا. یہ وضاحت کرنی پڑتی ہے وقت کے حکمران کو. ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم سے تم کوئی بات نہیں پوچھ سکتے ہو. یہ کون سا دین ہے؟ یہ مغربی تہذیب ہے, یہ لادینیت ہے, یہ دین اسلام نہیں ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کامل دین کو ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے دین کو اختیار کرو. اگر نہیں تو وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ گمراہی میں بٹک کر بہت دور نکل گئے ہیں. اب یہ جو گفتگو آپ کے سامنے میں نے کی ہے اس کو سمیٹتے ہوئے میں جو آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب کبھی مسلمانوں کو زمین کے کسی حصے میں تمکن اور اقتدار اور اختیار دیتا ہے تو پھر ان سے وہ کس بات کا مطالبہ کرتا ہے؟ ان سے وہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے الذین امکناہم فی الارض, کہ وہ لوگ جب زمین میں کسی مقام پہ ان کو قرار حاصل ہوتا ہے, اقتدار اور اختیار حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرتے ہیں, وامروا بالمعروف, نیکی اور بلائی اور خیر کا حکم کرتے ہیں, ونہوا عن المنکر, اور برائیوں سے روکتے اور منع کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کو وہ چار بنیادیں دی گئی ہیں کہ جب ان کے پاس اقتدار اور اختیار ہو تو ان چار بنیادوں پہ وہ اپنے نظام زندگی کو جو ہے وہ قائم کریں. اس میں پہلی بات کیا ہے؟ اقامت صلاح. اقامت صلاح سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور غلامی اور اس کی اطاعت و فرم و برداری کا نظام عملاً پورے معاشرے کے اندر قائم ہو, لوگ اللہ کے بندے اور غلام بن کر زندگی بسر کریں, حقوق اللہ کی مکمل ادائیگی ہو اور یہ نظام عملاً معاشرے کے اندر قائم ہو, اور اس کی علامت کے طور پر نظام صلاح قائم ہو کہ نمازوں کے اوقات میں اس اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نمازوں کے اوقات میں وہ لوگوں کو نماز کے لیے سہولتیں مہیا کرے اور تمام کاروبار جو ہے وہ بند کر دیے جائیں. اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ نظام زکوٰۃ قائم ہو, ایک بیت المال کا نظام ہو جہاں پہ لوگ اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقات, اپنی خیرات اور تمام ان چیزوں کو جمع کروائیں, اور اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے ہر ضرورت مند کی ضرورت اس بیت المال سے پورا کرے. یہ دوسری بنیاد ہے اس اسلامی نظام حکومت کی. اور تیسری بنیاد ہے امر بالمعروف. میں آپ سے ابتدا میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جو اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے اس اسلامی معاشرے میں دعوت اللہ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی روح ہے. اس کے بغیر اس کی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اگر اسلامی معاشرے میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نکال دیا جائے تو وہ اسلامی معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں رہ سکتا. جیسا جسم سے روح نکل جائے تو وہ جسم جو ہے محض جو ہے وہ بے جان لاش ہوگی جس کو اٹھا کر مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا. امر بالمعروف, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ, نیکی اور بلائی اور خیر کی طرف بلانا, اور یہی انبیاء کا مشن تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے, ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے. تو دعوت و تبلیغ, تمام ذرائع ابلاغ جو حکومت کے پاس ہوں گے ان کے ذریعے سے اللہ کے دین کا اور خیر کا اور معروف کا پیغام پھیلایا جائے گا انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں. اور پھر نہی عن المنکر, تمام برائیوں سے لوگوں کو روکا اور منع کیا جائے گا، اور تمام ابلاغ کے ذریعے سے، تمام ذرائع کے ذریعے سے، تمام نشریاتی جو ہے وہ ذرائع حاصل ہوں گے، ان کے ذریعے سے برائی کو، شر کو، گناہ کو، فساد کو، فتنے کو، خدا و رسول کی نافرمانیوں کو کلا کما کیا جائے گا، ان کو مٹایا جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی اور بلائی کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، بلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اور روکے۔ میرے بھائیو، جب تک اقتدار اور اختیار سارے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، ایک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی، نیکی کا آپ حکم کیسے کریں گے اور برائی سے عملاً کیسے روکیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَى مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے اس کو روکے۔ اب ہاتھ سے اقتدار اور اختیار کے بغیر کیسے برائی سے روکا جا سکتا ہے؟ حالت تو یہ ہے کہ آپ گھر میں جو ہے وہ برائی کو جو ہے وہ قوت اور اقتدار، قوت کے بغیر جو ہے وہ نہیں روک سکتے، آپ معاشرے میں کیسے روکیں گے، کیسے منع کریں گے؟ لیکن جب قوت اور اقتدار اور اختیار ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر برائی سے روکنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ٹریفک پولیس جو ہے، ایک پولیس والا محض وہ علامت کے طور پر ہمارے ملک میں ایک وردی پہنے ہوئے ایک چوک کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ایک طرف ایسے ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور پوری ٹریفک جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ وہاں اگر 10 آدمی میرے اور آپ جیسے جو ہے وہ بڑے مطلب یہ کہ جسامت والے، ڈیل ڈول والے، ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں اور ایسے ہاتھ کھڑے کر دیں تو ایک گاڑی بھی رکے گی ان کے اشارے پہ؟ نہیں رکے گی۔ لیکن یہ جو علامت کے طور پر ایک مرجل سا آدمی وہاں پہ کھڑا ہے اور ایک خاص قسم کے جو ہے وہ لباس پہنے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور پوری ٹریفک رک جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے وہ قوت نافذہ ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے یہ صرف علامت کے طور پر یہاں پہ کھڑا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پوری شریعت کو نافذ کرنا، قاتلوں کو سزائیں دینا، زانیوں اور شرابیوں اور چوروں اور ڈاکوں کو سزائیں دینا اور سود کو ختم کرنا، یہ کیسے ممکن ہے اقتدار اور اختیار اور قوت اور طاقت کے بغیر؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ قوت نافذہ جو ہے وہ تمہارے پاس جو ہے لازماً ہونی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے بہت سارے کام جو ہے وہ نہیں لیتا جو قوت اور اقتدار اور اختیار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کام لے لیتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے یعنی اللہ کے دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے جس کے لیے اقتدار اور اختیار کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بالکل واضح کیا۔ فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے انبیاء اور رسول بھیجے بڑی روشن نشانیاں دے کر اور اس کے ساتھ کتاب دے کر بھیجے اور پھر میزان نازل کی، ایک توازن قائم کر دینے والا جو ہے حق ان کو دیا، ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان نظام عدل و قسط کو قائم کیا جائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وانزلنا الحديد فيه باس شديد، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوہا نازل کیا جس کے اندر بڑی سخت ہیبت اور قوت ہے۔ یہ لوہا نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ لوہا وہ چیز کا جس کے ذریعے سے وہ چیز نافذ کی جاتی ہے جو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے نافذ نہیں ہو سکتی، اور اسی کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جدوجہد کرو، قتال کرو، اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو دنیا کے اندر جو ہے وہ غالب کرو۔ اور جب تم یہ کام کرو گے ان تنصر اللہ ینصرکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرو گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ تمہارے شامل حال ہوگی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ہے وہ دین کا تصور اور اس کے کچھ خد و خال جو آج کی اس گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس فہم کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔